السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کر کے براہ راست سماعت کیجیے آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے. تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
گوادر کی بندرگاہ سے تجارتی سامان کے برآمد کا باقاعدہ آغاز. اقتصادی راہداری منصوبے سے پورا ملک یکساں طور پر مستفید ہوگا. وزیر اعظم کا بیان. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
ترک صدر کے پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں شریک نہیں ہوں گے پی ٹی آئی. یہ رویہ مثبت نہیں، حکومتی قانون ساز اور تجزیہ کار کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. انسداد دہشت گردی کے لیے مزید مربوط کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا،
افغان پارلیمنٹ اور صدر کے مابین اختلافات میں شدت. پارلیمنٹ نے 2 مزید وزراء کو عہدوں سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا. میں ہوں کابل سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں یہ خبر ہے کہ واشنگٹن میں ہفتے کو دیر گئے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر مظاہرین نے نعرے لگائے کہ پل بناؤ دیواریں نہیں. یہ نعرہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے کا حوالہ ہے کہ وہ میکسیکو امریکہ سرحد پر ایک دیوار تعمیر کریں گے. ادھر امریکہ میں ڈیموکریٹ کی طرف سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے انتخاب میں اپنی ناکامی کے ذمہ دار ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی کو قرار دیا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سخت سیکیورٹی میں گوادر کی بندرگاہ سے تجارتی شاہراہوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا، تجارتی سرگرمیوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا. اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنائیں گے. تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کو گوادر میں ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں چین سے یہاں پہنچنے والے تجارتی سامان کو مشرق وسطی اور جنوبی افریقہ کے لیے سمندر کے راستے روانہ کرنے کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری ایک حقیقت بن رہا ہے اور اس منصوبے کی بدولت پاکستان تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ افغانستان، وسطی ایشیا اور چین کے مغربی علاقوں کو سمندر تک رسائی کا آسان راستہ فراہم کرتی ہے.
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از ناؤ گوئنگ ٹو بی اے ریئلٹی انشاءاللہ. اٹ از ٹو اوپن اپ اے ورلڈ آف اپرچونٹیز ناٹ اونلی فار پاکستان اینڈ چائنا بٹ فار دی ہول ریجن.
وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری ایک حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. اس منصوبے کی بدولت روزگار کے مختلف مواقع پیدا ہوں گے جس سے نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ پورا خطہ مستفید ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک منصوبہ پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا، بالخصوص پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں کو ترقی اور خوشحالی کے بے شمار مواقع فراہم کرنے کا باعث بنے گا. صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا براہ راست جواب دینے کی بجائے نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ پورے ملک کے لیے ہے اور کسی بھی صوبے یا علاقے کو اس سے محروم نہیں کیا جائے گا. افتتاح کی تقریب میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور اعلی حکومتی شخصیات کے علاوہ غیر ملکی سفیروں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر نواز شریف نے ضلع خوزدار کے علاقے شاہ نورانی میں مزار پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والے انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے حوصلے کمزور نہیں کر سکتے. شاہ نورانی درگاہ پر ہونے والے مشتبہ خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے، جبکہ اب بھی درجنوں زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے انہیں مشتبہ خودکش بمبار کے جسم کے اعضاء ملے ہیں جن کا تجزیہ کیا جا رہا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
جیسا کہ ابھی آپ خبروں میں سن رہے تھے، پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ضلع خضدار میں درگا شاہ نورانی میں دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 54 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام اور عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ جب شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع سخی شاہ نورانی کے مزار کے احاطے میں بم دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں دھمال ڈالی جا رہی تھی اور سینکڑوں عقیدت مند موجود تھے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک بیان میں بتایا کہ امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے موقع پر فوج کی طرف سے طبی ٹیم اور جوانوں کو روانہ کر دیا گیا، لیکن علاقے میں ہیلی کاپٹر کے اترنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے زخمیوں کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقلی ممکن نہ ہو سکی۔ دھماکے کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش نے قبول کر لی ہے۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ دھماکہ پہلے سے نصب شدہ بم سے کیا گیا یا کسی خود کش بمبار کی کارروائی تھی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے جس میں وزیر خارجہ سمیت 3 وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے لیے کہا گیا۔ صدر نے پارلیمنٹ کو لکھے گئے خط میں کہا کہ اس موقع پر کابینہ میں رد و بدل آسان نہیں، اس پیش رفت کو صدر اور پارلیمنٹ کے درمیان فاصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کابل سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور پارلیمنٹ یعنی اولسی درگاہ کے مابین وزراء کے خلاف احتسابی عمل پر پیدا ہونے والے اختلافات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز اولسی درگاہ نے کثرت رائے سے 2 مزید وزراء کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر دیا، تاہم رائے شماری میں ایک اور زیل کامیاب ہو گئے۔ رائے شماری سے قبل اولسی جرگہ کے ممبران نے صدر اشرف غنی کی جانب سے سپیکر کو لکھ دی گئی خط پر بحث کے دوران حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی۔ صدر اشرف غنی نے خط میں اولسی جرگہ کے ممبران سے درخواست کیا تھا کہ فی الوقت کابینہ میں رد و بدل سے ملک و قوم کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہذا وزراء کے احتساب سے گریز کیا جائے۔ ایک روز قبل اولسی جرگہ نے کثرت رائے سے 3 وزراء کو غیر اطمینان بخش کارکردگی کی بنا پر ان کے عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ متاثرہ وزراء میں وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی بھی شامل ہے۔ ممبران پارلیمنٹ کے علاوہ عام لوگ بھی افغان حکومت کی کارکردگی سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ ایک افغان تجزیہ کار ظریف امین یار نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کے دوران اولسی جرگہ میں وزراء کی کارکردگی کو غیر اطمینان بخش قرار دینے کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ افغان حکومت معاملات چلانے اور عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، کابل، افغانستان۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک اہم سیاسی جماعت تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے آئندہ ہفتے کے اس مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے ترک صدر طیب اردوغان خطاب کرنے والے ہیں۔ پارٹی قیادت کا موقف یہ ہے کہ وہ پاناما لیکس میں بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم کی موجودگی میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ سنیے۔
اس بات کا فیصلہ اسلام آباد میں ہفتے کو تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا۔ ترکی کے صدر آئندہ ہفتے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ حکومت اس مقصد کے لیے 17 نومبر کو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگرچہ اس بات کا ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی سرکاری اعلان تو سامنے نہیں آیا ہے، تاہم تحریک انصاف نے پہلے سے ہی اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جماعت کی قیادت کا موقف ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں پارلیمان کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے، جو ان کے بقول پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں سے متعلق ہونے والے انکشافات کے بعد متنازع ہو گئے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس کی وجہ ترکی یا ترکی کے صدر طیب اردوان نہیں ہیں،
مسئلہ پاکستان کا ہے۔ وزیر اعظم جو پاکستان ہیں وہ اس وقت متنازع ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں ان کی انکوائری ہو رہی ہے پینما کرپشن چارجز پر، اس سکینڈل پر، اور تحریک انصاف کورٹ میں گئی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت متنازع ہیں، اور جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ان کی موجودگی میں ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے۔
لیکن حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تحریک انصاف کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ زیادہ بہتر تھا کہ ایک دوست ملک کے سربراہ مملکت کے پارلیمان سے خطاب کے موقع پر یہ جماعت بھی موجود ہو،
کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے تو اسی پارلیمنٹ میں رہنا ہے، وہ جس دن مرضی پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، उनको तो उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन सदर तुर्की उनका आना तो एक हमारे लिए एक ऐसा ईद का दिन है कि वो शायद पता नहीं फिर कब आएंगे, तो उनका आना जो है वो ज्यादा अहम है वजीर आजम के आने से। वजीर आजम ने तो इनको हर रोज इनको कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस हैं।
पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और तजियाकार आरिफ निजामी ने कहा कि जब पानामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को तस्लीम कर लिया है तो ये मुनासिब होता कि तहरीक इंसाफ पार्लिमान की कार्रवाई में शामिल हो। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से सदर तैयब उर्दवान खिताब करेंगे, न कि वजीर आजम नवाज शरीफ, इसलिए उनके बकौल पीटीआई का फैसला सियासी तौर पर मुनासिब नहीं है।
पार्लियामेंट में जाके इसको अपना रोल अदा करना चाहिए बतौर ऑपोजिशन के और वहाँ बैठना चाहिए, लेकिन उनको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि बतौर वजीर आजम वो नवाज शरीफ वहाँ मौजूद होंगे। खिताब तो करना चाहिए बरकफान ने पार्लियामेंट से। ये इस किस्म की जो पॉलिटिक्स है ये जीरो सम किस्म की पॉलिटिक्स जो है, ये इनका सिस्टम के लिए नुकसानदेह ही होती है और खुद पीटीआई के लिए भी।
दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पहले से ये ऐलान कर रखा है कि जब तक पानामा लीक्स के मामले का फैसला नहीं हो जाता वो पार्लिमान के अवान जेरी यानी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। रवां माह के अवाइल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दायर दरखास्तों की समाअत शुरू की है जिसमें फरीकैन को शवाहिद जमा करने की हिदायत की गई है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में इतवार को शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए जिनकी शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज शहर से 90 किलोमीटर दूर वाक़ था। ताम शदीद जल्जले के बाद जनूबी साहिल के करीब सुनामी का इंतबाह जारी कर दिया गया और लोगों को ऊंचे मकाम पर जाने की हिदायत की गई। यह जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे आया और लोग खौफ के बायस अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। सितंबर में ही न्यूजीलैंड के मशरकी साहली इलाके में 7.1 शिद्दत का जल्जला आया था जिससे कम शिद्दत की सुनामी का खतरा पैदा हुआ लेकिन इसमें किसी तरह का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फरवरी में क्राइस्ट चर्च में आने वाले 6.3 शिद्दत के जल्जले से कम अज कम 185 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका में डेमोक्रेट्स की तरफ से सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने इंतखाब में अपनी शिकस्त का जिम्मेदार एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कोमी को करार दिया। अपनी मुहिम के अतियात देने वालों से टेलीफोन पर बात करते हुए क्लिंटन ने कहा कि इंतखाबात से पहले उनकी निजी ईमेल्स की तहकीकात के ऐलान के बायस उनकी मुहिम की रफ्तार मुतासर हुई। इंतखाबात से पहले कौमी सतह पर होने वाले राय आमा के तमाम जायजों में हिलरी क्लिंटन को रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल रही लेकिन मंगल को होने वाले इंतखाबात में ट्रंप फाते करार पाए। क्लिंटन ने कहा कि राय आमा के जायजों का तजिया करने से पता चलता है कि इंतखाबात से 11 दिन पहले नई ईमेल्स की तहकीकात के लिए कौमी की तरफ से कांग्रेस को लिखा गया खत तबाहकुन साबित हुआ जो कि नतायज पर असरअंदाज भी हुआ। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस टेलीफोन कॉल में शरीक 3 लोगों ने क्लिंटन के इस तजिये का जिक्र किया। यह पहला मौका है कि क्लिंटन ने अपने हामियों से अपनी नाकाम मुहिम के नतायज पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इंतखाब में शिकस्त के बाद अपने हामियों से न्यूयॉर्क में बुध की शब खिताब के बाद से उन्होंने खुद को मंजर आम से दूर रखा है। जेम्स कॉमी ने 28 अक्टूबर को कानून साजों को लिखे गए खत में कहा था कि वो हिलरी क्लिंटन की बतौर वजीर खारजा 2009 से 2012 के दौरान सरकारी अमूर के लिए निजी ईमेल सर्वर इस्तेमाल करने की तहकीकात का दोबारा जायजा लेंगे। ये नई तहकीकात कौमी के बकौल इसलिए जरूरी थी क्योंकि उनके एजेंट्स को इस मामले से जुड़ी इजाफी ईमेल्स मिली। ताहम बाज़ एफबीआई ने तहकीकात मुकम्मल करने का ऐलान किया लेकिन कौमी की तरफ से कांग्रेस को लिखे गए खत के वक्त पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन में हफ्ते को देर गए ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर मुजाहिरीन ने नारे लगाए कि पुल बनाओ दीवारें नहीं। यह नारा नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे का हवाला है कि वो मैक्सिको अमरीका सरहद पर एक दीवार तामीर करेंगे। हफ्ते के रोज दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के सामने कैंडल लाइट विजिल किया और फिर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर होटल की तरफ बढ़े जहां उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्टर को भी मुतबादल रास्ता लेने को कहा गया। मैनहट्टन में भी तकरीबन 2000 अफराद ने मुजाहरा किया। न्यूयॉर्क के मुजाहरे में मुजाहरीन ने जो साइन उठा रखे थे उनमें ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे भी दर्ज थे। लॉस एंजलस में तकरीबन 6000 अफराद ने मार्च किया। मजीद तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के साथ असद हसन।
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन हफ्ते की शाम व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए। उनमें से कई एक ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर लव ट्रंप हेट जैसे नारे दर्ज थे। شمع روشن کیے ایک پرامن احتجاج کا ماحول رہا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کے لیے خطرہ ہیں۔ بعض مظاہرین نے اس موقع پر شاعری پڑھ کر سنائی تو بعض نے محبت اور امن کے گیت گائے۔ یہ آوازیں پورٹ لینڈ کے شہر سے آ رہی ہیں۔ یہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور میئر اور پولیس کی جانب سے پرامن رہنے کی تاکید کے باوجود مظاہرے جاری ہیں۔ یہاں ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دسیوں ہزاروں لوگ امریکہ بھر میں مختلف شہروں میں چوتھے روز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حیران کن فدا کے خلاف مظاہروں میں مصروف رہے۔ نیو یارک میں ہفتے کی شام کے مظاہروں میں شہریوں نے بلیک لائیوز میٹر اور ناٹ مائی پریزیڈنٹ کے کتبے اٹھا رکھے تھے۔ ایک سخت انتخابی مہم کے بعد مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ٹرمپ کی صدارت امریکہ کے شہری حقوق کو سلب کرے گی اور بدامنی کا سبب بنے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی منتظم کیلیان کانوے کا کہنا ہے کہ اگر ہلری کلنٹن انتخاب جیت جاتی اور ٹرمپ کے حامی مظاہرے کر رہے ہوتے تو یہاں موجود ہر شخص تنقید کر رہا ہوتا۔ کانوے نے صدر اوباما اور ہلری کلنٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہرین پر زور دیں کہ وہ صدر منتخب اور ان کی انتظامیہ کو ایک موقع فراہم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد کئی شہروں میں مظاہرین نے ریپبلکنز کی اس مہم کی مذمت کی جس میں انہوں نے تارکین وطن کو محدود کرنے اور مسلمانوں کی رجسٹریشن کی بات کی۔ مظاہرین منتخب صدر کے خواتین کے خلاف مبینہ ناروا سلوک سے بھی شاکی ہیں۔ مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں تاحال زیادہ تر مظاہرے پرامن رہے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے آئندہ دنوں میں بھی کئی شہروں بشمول کینٹکی، مشیگن، لاس ویگس اور سیاٹل میں مظاہروں کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اپنائے گئے موقف نے ان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں تشویش اور الجھن پیدا کر دی ہے۔ انتخاب اور پرائمری انتخاب کے دوران ٹرمپ بعض کلیدی امور پر مبہم رہے، ان میں داعش کے خلاف جد و جہد کا موضوع بھی شامل ہے۔ بعض امور پر انہوں نے مسلسل اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ انہوں نے 12 ملکی بحر الکاہل پار شراکت داری کے سمجھوتے ٹی ٹی پی کو مسترد کرنے کی مخالفت کی، ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات کو کہا، اور پیرس میں آب و ہوا سمجھوتے سے الگ ہونے کی بات کی جو اوباما انتظامیہ کی اہم کامیابیاں ہیں۔ برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ یورپی یونین کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ خصوصی مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے، جن میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال ہونا ہے۔ ٹرمپ کی حیران کن فتح کے بعد برسلز میں ہنگامی اجلاس یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موگرینی نے بلایا تھا تاکہ ان کی بیان کردہ پالیسیوں پر بات ہو سکے، جن میں واشنگٹن کی یورپ کے ساتھ وابستگی پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ افورڈیبل کیئر ایکٹ، جسے اوباما کیئر بھی کہتے ہیں، کو ختم کر کے اس کی جگہ نظر ثانی منصوبہ پیش کریں گے جو صحت کی نگہداشت کے لیے بہتر اور ارزاں ہوگا۔ سی بی سی ٹیلی ویژن سنڈے نائٹ میں پروگرام 60 منٹس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بیان دیا۔ ٹرمپ اوباما کیئر کے شدید ناقد رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ موجودہ منصوبے میں دو شکوں کو برقرار رکھیں گے، جن میں پہلے سے بیمار اشخاص کو انشورنس میں شامل رکھنا اور بالغ بچوں کو 26 برس کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ شامل رہنے دینا شامل ہوں گی۔ ٹرمپ نے 60 منٹس کی نامہ نگار لیسلی اسٹال کو بتایا کہ ان کے خیال میں سوشل میڈیا ابلاغ کی بہتر شکل ہے، اور لیکن نو منتخب صدر نے کہا کہ اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے ٹویٹر کا بے حد استعمال کیا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے اگر انہوں نے اسے استعمال بھی کیا تو یہ بہت کم اور محدود ہوگا۔ عراق کی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے نمرود شہر پر قبضہ کر لیا ہے، جس پر داعش کے عسکریت پسندوں نے چڑھائی کر دی تھی۔ عراق میں جوائنٹ آپریشنز کمانڈ یا جے او سی نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ عراقی فوج کی 9ویں ڈویژن نے نمرود شہر کو مکمل طور پر آزاد کرا لیا اور دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کے بعد عمارتوں پر عراقی پرچم لہرایا۔ نمرود قدیم اسیرین دارالحکومت کے قریب واقع ہے، اور عراقی حکومت نے گزشتہ سال کہا تھا کہ اسے عسکریت پسندوں نے تباہ کر دیا۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہوا کہ آیا فوج نے اس آثار قدیمہ پر دوبارہ قبضہ کیا ہے یا نہیں۔ امریکہ نے آسٹریلیا سے ان پناہ گزینوں کو امریکہ لانے پر اتفاق کیا ہے جو پاپوا نیو گنی اور ناورا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ افراد بحری جہازوں کے ذریعے آسٹریلیا میں پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرنبل نے اتوار کے روز کہا کہ اس سمجھوتے پر ایک ہی مرتبہ عمل ہوگا اور اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح عورتوں، بچوں اور خاندانوں کو ازسرنو بسانا ہے۔ پیرس میں بٹاکلن کانسرٹ ہال کو ہفتے کی شب دوبارہ کھول دیا گیا۔ تقریباً ایک سال پہلے داعش عسکریت پسندوں کے ایک مربوط حملے میں شہر میں 130 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ تقریباً 500 زخمی تھے۔ انٹارکٹیکا کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو کہا کہ امریکیوں کی اکثریت کو اس بات کا ادراک ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی در حقیقت وقوع پذیر ہو رہی ہے اور اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ کولمبیا کی حکومت اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے باغیوں نے ہفتے کو کہا کہ انہوں نے ملک میں 52 سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے ایک نئے امن سمجھوتے پر اتفاق کر لیا ہے، اور جنوبی کوریا میں امکان ہے کہ استغاثہ اس ہفتے صدر پارک گیون ہی سے بدعنوانی کے اسکینڈل کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ عبید اعظم اعظمی بمبئی میں مقیم ایک معروف شاعر اور نغمہ نگار ہیں، اس کے علاوہ اردو عروض پر بھی ان کا کام اہم ہے۔ آئیے سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی بات چیت سے اقتباسات۔
میں نے اپنے کالج کے زمانے میں ایک تجربہ کیا کہ دیکھتے ہیں ایک بڑے میٹر میں غزل کہہ کے کیسی لگتی ہے۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ رہ گزر رہ گزر رہ گزر رہ گزر چارہ جو چارہ گر وقت سے پیش تر ہو گئے بے خبر، سونا ہے مستقر الاما الحضر درد دل کو بڑھانا بری بات ہے۔ رہ گزر رہ گزر چارہ جو چارہ گر وقت سے پیش تر ہو گئے بے خبر، سونا ہے مستقر الاما الحضر درد دل کو بڑھانا بری بات ہے۔ آزمائش کی خواہش ہے تجھ کو اگر آزما تو زمانہ۔
تو سامعین یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی سانس لینے کی مشق ہے وہ کہ آپ کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آواز ہے عبید اعظم اعظمی صاحب کی، بامبے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں یہ، ممبئی یعنی۔ جی مجھے بہت دلچسپ لگا یہ جو آپ نے لمبی بحر میں کہا ہے کلام آپ کا، تو یہ میں یقین کریں میں سانس جب میں پوری آپ کی کر رہی تھی، کلپ نکال رہی تھی، تو کئی دفعہ میں نے اس لیے سانس لیا کہ میری اپنی سانس رکنے لگی تھی اتنا لمبا سنتے ہوئے۔ تو کیسے یہ خیال ہے اور کیسے پڑھتے ہیں آپ اتنی لمبی بحر میں چیزیں؟
دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو بمبئی میں جو ادبی ماحول تھا بہت خوشگوار تھا جب ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا، اور خاص طور سے جو کالجز میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے اس وقت، تو اس میں ایک سمپل سا راؤنڈ ہوتا تھا جس میں آپ کا شعر جس حرف پر ختم ہوا مجھے اس حرف سے شعر سنانا ہے، اور ٹیمیں اس وقت بڑی زبردست ہوا کرتی تھیں تمام کالجز کی، تو بہت ایک آدھ نمبر سے کوئی ٹیم ہارتی تھی، ایک آدھ نمبر سے کوئی ٹیم جیت جاتی تھی۔ تو یہی تجربہ کیا کہ کیوں نہ کچھ ایسا تجربہ کیا جائے کہ شعر تو وہ بھی ایک سنائیں گے، شعر ہم بھی ایک سنائیں گے، تو کچھ ایسا تجربہ کیا جائے کہ ہمیں زیادہ مارکس ملیں۔ تو زیادہ مارکس حاصل کرنے کے چکر میں یہ غزل ہو گئی تھی۔
تو اس میں کہیں یہ مقصد تو نہیں تھا کہ پکڑتے پکڑتے سرا آدمی بھول ہی جائے گا کہ کہاں شروع ہوئی تھی اور کہاں ختم ہوئی تھی؟
جی جی جی، کچھ ایسا مقصد کہہ لیجیے ضرور تھا۔ تو یہ ہوا کہ اس سے بڑے فائدے رہے جب تک ہم لوگ کالج میں رہے، جب بھی گئے جہاں بھی گئے، خاص طور سے بیت بازی کے مقابلوں میں اور مشاعروں کے مقابلوں میں، تو وہاں پر الحمدللہ اول انعام سے نوازے گئے اس غزل کے سبب۔
ویسے عبید، جب ہم بات کرتے ہیں بمبئی کی تو خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں پہلا خیال جو آتا ہے وہ بالی ووڈ کا خیال آتا ہے، اور اس میں ایک زبان بھی ہے ظاہر ہے جو کہ تمام اس وقت کی جو آپ کو میڈیا پہ زبان نظر آتی ہے، یعنی پرنٹ میں نہیں بلکہ ٹیلی ویژن میں خاص طور سے اور فلموں میں، تو آپ کی ایک بہت نستعلیق لہجہ بھی ہے اور زبان بھی ہے، تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں یعنی کمفرٹیبل پاتے ہیں بمبئی کے ماحول میں؟
ہاں، ایک سوال تو ہے اور پیچیدہ سوال بھی ہے۔ اصل میں دراصل ہم لوگوں کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی کہ جہاں ہم نے آنکھ کھولتے ہی علی سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، اخبر الایمان، علی جواد زیدی، یوسف ناظم، کالیداس گپتا، اس طرح کے بزرگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع حاصل ہوا، سعادت حاصل رہی، اور دوسری طرف بالکل جہاں ناگ پاڑے پہ ہم لوگ رہتے تھے، بالکل جس طرح سے فلموں میں جو زبان سنتی ہیں میرے کو تیروں کو
جی،
وہ والی زبان کا ماحول ناگ پاڑے کا۔ تو بہرحال چونکہ ہم لوگ کے بچپن میں بڑی حد تک جو آس پاس ہم لوگوں کے خاص طور سے جو لوگ رہے وہ زبان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، چاہے علماء رہے ہوں یا شعرا رہے ہوں، تو اس سے زبان کو سنوارنے کا، سدھارنے کا موقع ملا، اور زبان کی باریکیاں اور اس کی نزاکتوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ناگ پاڑے کا اور بھنڈے بازار کا اور ڈونگری کا وہ ماحول بھی تھا جہاں بالکل الگ طرح کی زبان تھی۔ تو بہرحال دونوں زبانوں کے درمیان سے نکلتے نکلاتے یہاں تک پہنچے ہیں۔
میں نے آپ کا کچھ نمونہ کلام ڈالا تھا اس میں، تو اس میں آپ کا ایک شعر تھا کہ دل میں نہ رکو خواہش و تیزی سے گزر جاؤ، حساس علاقے میں ٹھہرنا نہیں اچھا، مجھے بہت پسند آیا کیونکہ کیسے معاشرے میں رہتے ہوئے, مطلب معاشروں میں بلکہ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات ہیں تو وہاں حساس علاقے بھی ہیں اور وہاں نہ رکنا بڑا خطرناک بھی ہے. تو میں نے فیس بک پہ ڈالا تھا, یہ نام ہے ان کا ذرہ بے نشاں, بہت یہ معلوم ہوتے ہیں خود بھی شاعر ادیب قسم کے, انہوں نے بڑی داد دی ہے اور سنا ہے. جی پتہ ہے آپ کا سے بات بھی ہو رہی تھی اسی وقت, پاکستان میں بلوچستان میں ایک علاقہ ہے حب کے نام سے, تو وہاں سے خبر آئی کہ ایک مزار تھا وہاں پہ پہاڑ کے اندر, وہ مزار ہے شاہ نورانی کا, اس میں جمع تھے 500 کے قریب لوگ, وہاں کسی نے دھماکہ کر دیا, زیادہ تر ظاہر عورتیں اور بچے اور معصوم لوگ جو جاتے ہیں, تو 30 لوگ تو وہیں مر گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں ابھی وہاں پر. تو بڑا یعنی ہم ہر دن,
میں صرف ایک فلم آ رہی تھی ہم لوگوں کی لیکن وہ آ نہیں سکی کسی وجہ سے, رکی ہوئی ہے, اس کا نام تھا کچھ لوگ, موضوع یہی تھا.
جی
تو میں نے اس میں جو گانے لکھے تھے اور جو کچھ کمنٹری تھی وہ منظوم تھی, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس منظر میں تھے.
بالکل, اور یہ ان لوگوں کے لیے جس طرح بے نام چلے جاتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا, نہ ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں, بس وہ ختم ہو جاتے ہیں لوگ. جی سنائیے.
المیہ ہے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ کرواتے ہیں. بہرحال میں وہ 6 مصرے آپ کو سناتا ہوں جو اسی پس منظر میں ہیں.
جی.
کہ انسانیت کا دھیان نہ انسان کا رہا, اسلام کا خیال نہ قرآن کا رہا, اس دل کا مول کوئی نہ تو جان کا رہا, دہشت گری میں فائدہ نقصان کا رہا. دہشت گروں سے پوچھے, دہشت گروں سے پوچھے کوئی رب کے واسطے, مذہب سے لڑ رہے ہو کہ مذہب کے واسطے.
واہ واہ, یہ جو آپ نے کہا نا دہشت گری میں فائدہ نقصان کا رہا, کوئی اس میں شک نہیں, کتنی بہت ہی اچھی آپ نے بات کہی. اچھا کچھ اور سنائیے پلیز, آج ہمیں سننا چاہیے.
بہرحال میں کچھ اور سنا دیتا ہوں آپ کو کہ عشق کے باب میں نقصان لیا جاتا ہے, عشق کے باب میں نقصان لیا جاتا ہے, جان دی جاتی ہے احسان لیا جاتا ہے, اس کے فرمان پہ سوچا نہیں کرتے اے دل, وہ جو کہہ دے اسے بس مان لیا جاتا ہے.
پیار کی باتوں کو غزل کہتی ہے, غزل
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9:30 हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। पाकिस्तान के वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने सख्त सिक्योरिटी में गवादर की बंदरगाह से तजारती सरगर्मियों का बाजाबता इफ्तताह कर दिया। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तसादी राहदारी मनसूबे की तकमील के लिए हर मुमकिन इकदाम को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान में जारी साल में मुतअद्दिद हलाकत खेज हमले हुए हैं और जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान कम अज़ कम 200 अफराद ऐसे ही हमलों में हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बुजुर्ग की दरगाह पर होने वाले हमले में मरने वालों की तादाद 54 हो गई है। यह हमला उससे एक रोज़ कबल हुआ जबकि गवादर बंदरगाह का इफ्तताह होना था। तजज़ियाती रिपोर्ट के साथ इस्लामाबाद से नासिर महमूद।
रवां बरस अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले हो चुके हैं जिनमें दर्जनों शहरी हलाक व जख्मी हुए, लेकिन मुबस्सिरीन के बकौल खासतौर पर जनूब मगरबी सूबे बलोचिस्तान में हालिया 3 महीनों के दौरान दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मजीद मरबूत करने की ज़रूरत है। अगस्त में क्वेटा में सिविल अस्पताल के बाहर एक खुदकुश बम धमाके में 70 से ज़ायद अफराद मारे गए जिनमें अक्सरियत वुकला की थी, जबकि गुज़श्ता माह के अवाखिर में क्वेटा के निवाह में पुलिस के एक तरबियती मरकज़ पर हमले में 60 से ज़ायद ज़ेर तरबियत अहलकार जान की बाजी हार गए। हफ्ते को बलूचिस्तान के ही ज़िला खुजदार में एक मज़ार पर होने वाले मुश्तबा खुदकुश बम धमाके में 54 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हुकाम इन वाकयात को दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जारी कार्रवाइयों का रद्देअमल करार देने के अलावा ये भी दावा करते हैं कि इनके पीछे वो बैरूनी ताकतें हैं जो चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे को सबोताज करना चाहती हैं। मुबस्सिरीन भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी हुई है, लेकिन उनके बकौल शिद्दत पसंदों के मुआविनीन को ख़त्म किए बगैर इस अफरीद पर पूरी तरह काबू पाना मुश्किल है। इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वाबस्ता सीनियर तज़ियाकार डॉक्टर ज़फ़र जसपाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हुकाम इक्तसादी राहदारी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं जबकि दहशतगर्द माजी की निस्बत अब आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं।
तो द गवर्नमेंट इज वर्किंग, मगर इसका ज्यादा फोकस जो है वो उस पे है, रूट के ऊपर ज्यादा प्रोटेक्शन की रूट पे है। मगर ऑफ कोर्स दूसरी तरफ भी चल रहे हैं, मगर जिस तरह के लास्ट 15 इयर्स गुजरे हैं उसमें इट विल बी टू डिफिकल्ट कि आप कहें कि 100% ये स्लीपिंग सेल्स को खत्म कर दें, जहाँ पे खासतौर पर ये रेडिकलाइज एलिमेंट जिसको लश्कर जंगवी कहते हैं जो वैसे दरबारों पर हिट करेगा, इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं।
सीनियर तज़ियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी रिज़वी के ख्याल में हुकूमत दीगर सियासी मामलात में उलझी हुई है जिसकी वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ उसकी तवज्जो तकसीम दिखाई देती है।
नेटा खुद तो नजर कहाँ रख सकता है, उसका पास तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो काम करती है, सिविलियन अदारे काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमतें जो हमारी सिविलियन हुकूमतें हैं उनके अपने क्राइसिस इतने ज्यादा हैं कि वो उनसे ही उनको फुर्सत नहीं मिलती, लिहाजा जितनी तकरीरें होती हैं उसकी निस्बत तो कम तवज्जो दी जाती है टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कमी या खामी तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है, यही वजह है कि तंजीमें जो हैं टेररिज्म की वो इस इतने बड़े बड़े वाकयात जो हैं करने में कामयाब होती हैं।
ज़फ़र जसपाल के नज़दीक भी दहशतगर्दों से छुटकारा पाने के लिए मरबूत कोशिशों की अशद ज़रूरत है।
जो हमारी पुलिस है वो पॉलिसिंग कर सकती है, आर्मी जो है वो सर्जरी कर सकती है, इन बिटवीन आपको जिसको आप काउंटर टेररिज्म फोर्स कहते हैं वो अभी तक मिसिंग है, उसमें इंटेलिजेंस का एलिमेंट भी आएगा और बाकी चीज़ें भी आएंगी, तो इनको करना पड़ेगा। सो दे हैव टू वर्क अप ऑन दिस काइंड ऑफ ए मॉडल जिसका अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी है, यहाँ का नेक्टा है, नेक्टा को फॉलो करना पड़ेगा, वो अभी ये कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज।
हुकूमत ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए कौमी लाहे अमल भी तरतीब दे रखा है, लेकिन इस पर भी पूरी तरह से अमल दरामद ना होने की शिकायत गाहे गाहे सामने आती रहती हैं। ताहम हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पाक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک اہم سیاسی جماعت تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے آئندہ ہفتے کے اس مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس میں ترک صدر رجب طیب اردوان خطاب کرنے والے ہیں۔ پارٹی قیادت کا موقف ہے کہ وہ پاناما لیکس میں بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم کی موجودگی میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے جس میں وزیر خارجہ سمیت تین وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے لیے کہا گیا۔ صدر نے پارلیمنٹ کو لکھے گئے خط میں کہا کہ اس موقع پر کابینہ میں رد و بدل آسان نہ ہوگی۔ اس پیش رفت کو صدر اور پارلیمنٹ کے درمیان فاصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان میں مونالیزا کے نام سے دنیا میں پہچانے جانے والی افغان خاتون شربت گلہ علاج کی غرض سے جلد بھارت جائیں گی۔ بھارت میں افغان سفیر شہد عبدالی نے ٹویٹر میں اپنے پیغام میں یہ بات بتائی۔ پاکستان میں تقریباً تین دہائیوں سے بطور پناہ گزین مقیم رہنے والی شربت گلہ کو پاکستان کی ایک عدالت نے جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے جرم میں 15 دن قید، 110,000 روپے جرمانہ اور ملک بدری کی سزا سنائی۔ کابل پہنچنے پر صدر اشرف غنی نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے اور اہل خانہ کی آباد کاری کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ واشنگٹن میں ہفتے کو دیر گئے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر مظاہرین نے نعرے لگائے کہ پل بناؤ دیوارے نہیں۔ یہ نعرہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے کا حوالہ ہے کہ وہ میکسیکو امریکہ سرحد پر ایک دیوار تعمیر کریں گے۔ ہفتے کے روز دارالحکومت میں مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے سامنے کینڈل لائٹ ویجل کیا اور پھر پینسلوینیا ایونیو پر ہوٹل کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے ٹریفک کو روک دیا۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹر کو بھی متبادل راستہ لینے کو کہا گیا۔ مینہٹن میں بھی تقریباً 2,000 افراد نے مظاہرہ کیا۔ نیو یارک کے مظاہرے میں مظاہرین نے جو سائن اٹھا رکھے تھے ان میں بلیک لائیوز میٹر کے نعرے بھی درج تھے۔ لاس اینجلس میں بھی تقریباً 6,000 افراد نے مارچ کیا۔ امریکہ میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اپنائے گئے موقف نے ان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں تشویش اور الجھن پیدا کی ہے۔ انتخاب اور پرائمری انتخاب کے دوران ٹرمپ بعض کلیدی امور پر مبہم رہے، ان میں داعش کے خلاف جد و جہد کا موضوع بھی شامل ہے۔ بعض امور پر انہوں نے مسلسل اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ انہوں نے 12 ملکی بحر الکاہل پار شراکت داری کے منصوبے ٹی ٹی پی کو مسترد کرنے کی مخالفت کی حمایت کی، ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات کو کہا اور پیرس میں آب و ہوا سمجھوتے سے الگ ہونے کی بات کی، جو اوباما انتظامیہ کی اہم کامیابیاں رہیں۔ ٹی ٹی پی بدستور اہم ہے، باوجود کہ اطلاعات یہ ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے کانگریس کی منظوری کے عمل کو ترک کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے نیوزی لینڈ میں رپورٹروں سے بات چیت کے دوران اس موضوع پر بات کی۔ برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ یورپی یونین کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ خصوصی مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے، جن میں امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال ہونا تھا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موغرینی نے ٹرمپ کی حیران کن فتح کے بعد برسلز میں ہنگامی اجلاس بلایا تھا تاکہ ان کی بیان کردہ پالیسیوں پر بات چیت ہو سکے، جن میں واشنگٹن کی یورپ کے ساتھ وابستگی پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ بورس جانسن اتوار اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن پیر کے روز خارجہ امور کی کونسل کے باقاعدہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ نے اپنی کامیابی کے بعد برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے سے بات کی اور اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اہم اور خصوصی ہیں اور ان کی تشکیل کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے، جبکہ فرانس کے خبر رساں ادارے نے اطلاع دی کہ وزیر خارجہ ایجنڈے کی وجوہات کے بنا پر شرکت نہیں کر رہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ افورڈیبل ایکٹ، جسے اوباما کیئر بھی کہتے ہیں، کو ختم کر کے اس کی جگہ نظر ثانی منصوبہ پیش کریں گے جو صحت کی نگہداشت کے لیے بہتر اور ارزاں ہوگا۔ سی بی سی ٹیلی ویژن سنڈے نائٹ میں پروگرام 60 منٹس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بیان دیا۔ ٹرمپ اوباما کیئر کے شدید ناقد رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ موجودہ منصوبے میں شکوں کو برقرار رکھیں گے، جن میں پہلے سے بیمار اشخاص کو انشورنس میں شامل رکھنا اور بالغ بچوں کو 26 برس کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ شامل رہنے دینا شامل ہوں گی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس کی طرف سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے انتخاب میں اپنی شکست کا ذمہ دار ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی کو قرار دیا۔ ہفتے کو اپنی مہم کے عطیات دینے والوں سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کلنٹن کا کہنا تھا کہ انتخابات سے پہلے ان کی نجی ای میلز کے تحقیقات کے اعلان کے بعد ان کی مہم کی رفتار کم ہوئی۔ انتخابات سے قبل قومی سطح پر ہونے والی رائے عامہ کے تمام جائزوں میں ہلری کلنٹن کو ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل رہی، لیکن منگل کو ہونے والے انتخابات میں ٹرمپ فاتح قرار پائے۔ کلنٹن نے کہا کہ رایاما کے جائزوں کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انتخابات سے 11 روز قبل نئی ای میلز کی تحقیقات کے لیے کومی کی طرف سے کانگریس کو لکھا گیا خط تباہ کن ثابت ہوا، جو کہ نتائج پر اثر انداز ہوا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس ٹیلی فون کال میں شریک 3 لوگوں نے کلنٹن کے اس تجزیہ کا ذکر کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کلنٹن نے اپنے حامیوں سے اپنی ناکام مہم کے نتائج پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انتخاب میں شکست کے بعد اپنے حامیوں سے نیو یارک میں بدھ کی شب خطاب کے بعد انہوں نے خود کو منظر عام سے دور رکھا ہے۔ جیمز کومی نے 28 اکتوبر کو قانون سازوں کو لکھے گئے خط میں کہا تھا کہ وہ ہلری کی بطور وزیر خارجہ 2009 سے 2012 کے دوران سرکاری امور کے لیے نجی ای میل سرور استعمال کرنے کی تحقیقات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ یہ نئی تحقیقات کومی کے بقول اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ان کے ایجنٹس کو اس معاملے سے جڑی اضافی ای میلز ملیں۔ تاہم بعد ازاں ایف بی آئی نے تحقیقات مکمل کرنے کا اعلان کیا، لیکن کومی کی طرف سے کانگریس کو لکھے گئے خط کے وقت پر انہیں تنقید کا سامنا رہا۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں اتوار کو شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 7.4 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز شہر سے 90 کلومیٹر دور تھا، تاہم شدید زلزلے کے بعد جنوبی ساحل کے قریب سونامی کا انتباہ جاری کر دیا گیا اور لوگوں کو اونچے مقامات پر جانے کی ہدایت کی گئی۔ فروری میں کرائسٹ چرچ میں آنے والے 6.3 شدت کے زلزلے سے کم از کم 185 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عراق کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے نمرود شہر پر قبضہ کر لیا ہے جس پر داعش کے عسکریت پسندوں نے چڑھائی کی تھی۔ عراق میں جوائنٹ آپریشنز کمانڈ یا جے او سی نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ عراقی فوج کی 9ویں ڈویژن نے نمرود شہر کو مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے اور دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کے بعد عمارتوں پر عراقی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ امریکہ نے آسٹریلیا سے ان پناہ گزینوں کو امریکہ لانے پر اتفاق کیا ہے جو پاپوا نیو گنی اور ناورا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ افراد بحری جہازوں کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے میں ناکام رہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرن بول نے اتوار کے روز کہا کہ اس سمجھوتے پر ایک ہی مرتبہ عمل ہوگا اور اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح عورتوں، بچوں اور خاندانوں کو اثر نو بسانے کی ہے۔ آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کو بحر الکاہل کے ان دو جزیروں میں حراستی مراکز میں رکھا جاتا ہے اور بھی آسٹریلیا میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، چاہے وہ حقیقتاً ہی پناہ گزین ہوں۔ امریکہ میں بسنے کے مواقع سے انکار کرنے والے پناہ گزینوں کو ناورو میں مقیم رہنے کے لیے 20 سال کا ویزا دے دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے نیوزی لینڈ کے دورے میں اس سمجھوتے کی تصدیق تو کی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس پروگرام میں کتنے پناہ گزین شامل ہوں گے یا نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ بھی اس سمجھوتے کا احترام کرے گی۔ پیرس میں ڈکلن کانسرٹ ہال کو ہفتے کی شب دوبارہ کھولا گیا۔ تقریباً 1 سال پہلے داعش عسکریت پسندوں کے ایک مربوط حملے میں شہر میں 130 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ تقریباً 500 زخمی ہوئے۔ راک سٹار سٹنگ ڈاکلن کانسرٹ کی ایک بڑی شاہ سرخی تھے، جس کا آغاز 1 منٹ کی خاموشی سے ہوا، جس میں 89 افراد کو یاد کیا گیا جو 13 نومبر 2015 کو اس میوزک ہال میں موت کا شکار ہوئے۔ ہفتے کے روز ہونے والے کانسرٹ کے آمدن حملوں میں بچنے والوں کی مدد کرنے والے 2 فلاحی اداروں کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ اور انٹارکٹیکا کے تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو کہا کہ امریکیوں کی اکثریت کو اس بات کا ادراک ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی در حقیقت وقوع پذیر ہو رہی ہے اور اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ نیوزی لینڈ کے شہر ولنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 20 جنوری کو صدر براک اوباما کے عہدہ صدارت کی مدت ختم ہونے تک پیرس کے تاریخی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ جان کیری ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدام کرنے کی ہمیشہ سے وکالت کرتے آئے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں ماحولیاتی تبدیلی ایک چکمہ ہے، اور اپنی انتخابی مہم کے دوران وہ اس عزم کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ وہ گزشتہ سال کے پیرس معاہدے میں امریکہ کی شراکت داری کو منسوخ کر دیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پیرس میں ہونے والے معاہدے پر لگ بھگ 200 ملکوں نے اتفاق کیا، جس کے تحت مضر گیسوں کے اخراج میں قابل ذکر حد تک کمی کرنے کے لیے اقدام اٹھانے چاہیے۔ رواں ماہ ہی اس معاہدے کا باضابطہ نفاذ عمل میں آیا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف بی کے مطابق کیری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جان کیری کہتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ آئندہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ آئندہ امریکی انتظامیہ کس طرح اس معاملے کو دیکھتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم درست سمت میں ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے امریکی عوام بھی پرعزم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ انتخابی مہم اور طرز حکمرانی میں فرق ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ نئی انتظامیہ کو اس معاملے پر اپنی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت ہوگی. کیری جمعے کو ہی نیوزی لینڈ سے انٹارکٹا کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اتوار کو ان کی واپسی ہوئی. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب آئندہ ہفتے مراکش میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے, اور ایسے میں جب امریکہ کے یورپی اتحادی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں جب ڈونلڈ ٹرمپ منصب صدارت سنبھالیں گے تو واشنگٹن کے ساتھ ان کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹو اور روس بلکان کی ریاستوں میں اثر و رسوخ کے حصول کے لیے شدت اختیار کرتی ہوئی جد و جہد میں مصروف ہیں. مونٹینیگرو جو پہلے اس وقت تک سربیا کا حصہ تھا جب 2006 میں اس نے آزادی کا اعلان کیا, نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے قریب ہے, لیکن جیسا کہ ہینری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس اجتماعی دفاعی اتحاد کے بنیادی اصول سے امریکہ کی وابستگی کے بارے میں پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
ایسے میں جبکہ مونٹی نیگرو 2017 میں نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہے, اس نے اس ماہ کے اوائل میں نیٹو کی مشقوں کی میزبانی کی. لندن اسکول آف اکنامکس کے جیمز کارلنسی کا کہنا ہے ایک زمانہ تھا کہ مونٹی نیگرو مغربی بلقان میں روس کی فصیل کا کام انجام دے رہا تھا, لیکن اب وہ سب کچھ بدل چکا ہے. وزیر اعظم میلو جوکانوویچ کی حکومت کے تحت ہم نے دیکھا کہ وہاں روسی اثر و رسوخ قابل ذکر حد تک کم ہو گیا ہے. مثال کے طور پر مونٹی نیگرو نے ان تعزیرات پر دستخط کیے جو کرائمیا کے واقعات کے بعد روس کے خلاف عائد کی گئی تھیں, اور وہاں سے صرف 300 کلومیٹر دور سربیا روس اور بیلاروس کے ساتھ جنگی مشقیں کروا رہا ہے, اور ماسکو نے نیٹو میں شامل ہونے کے مونٹی نیگرو کے فیصلے پر اپنی ناراضگی کو چھپایا بھی نہیں ہے. مونٹی نیگرو ایک ایسے وقت میں شامل ہو رہا ہے جب دباؤ کا وقت ہے. یورپ اور نیٹو کے درمیان اندرونی طور پر یہ دباؤ ہے. یہ کشیدگیاں روس کی حامیوں کی جانب سے مونٹی نیگرو کے وزیر اعظم کے خلاف قتل کے منصوبوں کے دعووں کے بعد پیدا ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ روسی مملکت بھی اس میں ملوث تھی, اور سیکورٹی کے بارے میں یہ خدشات اس لیے اور بڑھ گئے ہیں کہ یورپی یونین کو اندرونی کشیدگیوں سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے. اولاً خود اندرونی طور پر, جبکہ اس پر شامل ایک بڑی فوجی قوت برطانیہ بلاکس سے نکل گئی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ نیٹو اتحادی دفاع پر زیادہ خرچ کریں, ورنہ بصورت دیگر ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان کی مدد نہ کرے. اس سے شدید پریشانی پیدا ہو گئی ہے, لیکن بہت سے تجزیہ کار باور کرتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی کا کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو نیٹو کی جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ بدل سکتی ہے. چیٹم ہاؤس کی لیزلی ونجاموری کا کہنا تھا,
And this isn't uncharacteristic of past presidents. Remember that George Bush entered office with a very different set of policies, or at least policies that he suggested he would pursue than those that he did pursue, and that was entirely a response to the 9/11 attacks.
اور یہ سابق صدر کے رویوں کے برخلاف بھی نہیں ہے. یاد رہے کہ صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنا منصب بالکل مختلف پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے سنبھالا تھا. وہ پالیسیاں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اختیار کریں گے, لیکن جو پالیسیاں انہوں نے اختیار کی وہ ان سے مختلف تھی, اور یہ سب 9/11 کے حملوں کے جواب میں کیا گیا. سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے کس کس کا انتخاب کرتے ہیں, خاص طور سے وہ کسے اپنا وزیر خارجہ بناتے ہیں, اس سے ان کی خارجہ پالیسی کے عزائم کے بارے میں پتہ چلے گا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
زندگی کی ابتدا اس سے کہیں پہلے سال ہو گئی تھی جتنا کہ اس وقت تک خیال کیا جا رہا تھا. ایک تازہ ترین سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ زمین پر زندگی اپنی ابتدائی شکل میں 3.2 ارب سال پہلے وجود میں آ گئی تھی, اور یہ مقام تھا جنوبی افریقہ کا ایک پہاڑی سلسلہ. انسان اس سیارے پر زندگی کی سب سے ترقی یافتہ شکل اور سب سے آخر میں نمودار ہونے والی صنف ہے. اس کی تاریخ محض 2,00,000 پرانی ہے, جبکہ اس کی اجتماعی زندگی کی شروعات ہوئے صرف 6,000 ہوئے ہیں. گویا اگر کرہ ارض پر زندگی کے کل دورانیے کو اگر 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں انسان کے قیام کی مدت محض 7 منٹ ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں پائے جانے والا اجزاء اور لگ بھگ 1 ارب سال کے بعد سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے اس سیارے کی فضا اس قابل ہوئی کہ وہاں زندگی جنم لے سکے۔ تحقیق اور تجربات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ جنوبی افریقہ میں واقع پہاڑی سلسلہ باربرٹن ہی وہ مقام ہے جہاں اس کرہ ارض پر زندگی کا پہلا جنم ہوا تھا۔ اس پہاڑی سلسلے کو باربرٹن گرین سٹون بیلٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی چٹانیں 120 کلومیٹر طویل اور 60 کلومیٹر چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ سطح سمندر سے ان کی اونچائی تقریباً 6000 فٹ ہے۔ یہاں سالانہ 24 سے 45 انچ بارش ہوتی ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر سرسبز ہے اور اسے ایک صحت افزا اور تفریحی مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ ان قدیم چٹانوں پر ایسے اجزاء اور مرکبات موجود ہیں جو زندگی کے جنم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کرہ ارض کی ابتدائی چٹانیں ہیں جو 3 ارب 50 کروڑ سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ جرمنی کے شہر برلن میں قائم فری یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے سیمی نبھان کی قیادت میں باربرٹن کی چٹانوں پر تحقیق کی۔ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان پر لوہے اور کندک کے کیمیائی مرکب آئرن سلفائٹ کے انتہائی باریک ذرات موجود ہے۔ لیبارٹی کے ٹیسٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ذرات 3 ارب 22 کروڑ سال پرانے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ذرات انتہائی مختصر جراثیموں کی موجودگی سائنسی جریدے جیولوجیکل میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ان چٹانوں کے نمونے کے معائنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کرہ ارض پر انتہائی چھوٹے جراثیم 3 ارب 22 کروڑ سال پہلے جنم لے چکے تھے۔ زمین پر زندگی کے جد و امجد جراثیموں کی انتہائی مختصر شکل مائکروب کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک خلیے پر مبنی جراثیم ہے جس کی جسامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوئی کی نوک پر لاکھوں مائکروب سما سکتے ہیں۔ مائکروب اب بھی اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہمیں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرہ ارض کی فضا اور ماحول زندگی کی افزائش کے لیے سادہ سازگار ہوتا چلا گیا اور پھر مختلف صورتوں اور اشکال میں زندگی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہا جا رہا ہے کہ آلزائمرز کا مرض آئندہ 50 برسوں میں دنیا بھر میں معمر لوگوں کو زیادہ لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ مرض ایسا ہے جس میں انسان اچانک اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے، اپنی کیفیت بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ چنانچہ اب محققین کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آسان نسخہ ہو جو اس مرض سے بچا سکے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وٹامن ڈی کا ڈیمنشیا یا نسیان کے مرض سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر جس میں وٹامن ڈی کی مقدار کم ہو جائے تو آلزائمر ہو سکتا ہے، جو ڈیمنشیا کی یا نسیان کے مرض کی ایک عام قسم ہے۔ وٹامن ڈی عام طور پر ہمیں سورج سے حاصل ہوتا ہے یا پھر ڈرائی فروٹ یا نٹس کے علاوہ دالوں اور مچھلی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آلزائمرز ایسا مرض ہے جو نہ صرف مریض کے لیے تکلیف دہ اور کافی خوفزدہ کر دینے والا ہے بلکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والوں کی تھکن کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ کرس رابرٹ آلزائمرز کے مریض ہیں۔ وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے خراب ترین بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ میں کار میں بیٹھا بیٹھا یہ بھولنے لگا کہ میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ عالمی ادارے صحت WHO نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا بھر میں 4,70,00,000 لوگوں کو ڈیمنشیا یا نسیان کا مرض لاحق ہے، جن میں سے 60% ایسے ممالک میں رہتے ہیں جن کے پاس اس مرض سے نمٹنے کے کافی وسائل بھی نہیں ہیں۔ امریکی محققین نے معمر لوگوں میں وٹامن ڈی کی سطح کا پتہ لگایا ہے اور ان کی اس قابلیت کا بھی کہ وہ باتیں کس حد تک یاد رکھ سکتے ہیں اور غور و فکر کس حد تک کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جوشوا میلر رٹگرز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
Some of the subjects had outright dementia, some had mild cognitive impairment, and some had what
جن لوگوں پر تجربات کیے گئے ان میں سے بعض تو پوری طرح بھولنے کے مرض میں مبتلا تھے، بعض میں یہ مرض بہت معمولی حد تک تھا اور بعض کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے حواس میں ہیں۔ محققین کو علم ہوا کہ جس گروپ کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے ان میں سے 60% لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار تھے۔ ڈاکٹر ملر کہتے ہیں
Those who had dementia also had lower vitamin D status than those who had mild cognitive impairment.
جن لوگوں کو بھولنے کا مرض تھا ان میں وٹامن ڈی کی کمی ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھی جن کے حواس میں معمولی خرابی تھی یا جن کے حواس معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ چنانچہ انہیں علم ہوا کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں بھولنے کی عادت بھی زیادہ تھی، وہ اپنی باتوں پر غور بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ڈاکٹر جوشوا ملر کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کے شکار لوگوں کی حالت عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ چنانچہ اب محققین یہ تو جان چکے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی ڈیمنشیا یا نسیان یا بھولنے کی بیماری اور آلزائمرز وغیرہ میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن آیا یہ وٹامن ان امراض کے علاج میں بھی مدد دے سکتا ہے؟ اس بارے میں تحقیق ابھی جاری ہے۔ تب تک کیوں نہ ہم اپنی خوراک میں وٹامن ڈی کا پتہ چلائیں کہ آیا ہم اس کی کمی کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پاکستان کے شہر کوئٹہ میں گزشتہ مہینے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کے حملے میں 61 زیر تربیت اہلکار ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ پولیس مرکز پر حملے کے وقت وہاں موجود زیر تربیت اہلکار سو رہے تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے۔ بلوچستان صوبے کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق اس حملے میں 3 دہشت گرد ملوث تھے جو سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں مارے گئے تھے۔ سیکیورٹی آپریشن کے دوران مرکز میں پھنسے 260 سے زائد اہلکاروں کو رہا کرا لیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کوئٹہ کے پولیس ٹریننگ سینٹر پر ہونے والے اس حملے کی سختی سے مذمت کی ہے اور وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ حملے کے ذمہ داران کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کوئٹہ گزشتہ کئی برسوں سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ رواں سال اگست میں شہر میں ہونے والے ایک حملے میں 72 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری 2 شدت پسند تنظیموں داعش اور جماعت الاحرار نے قبول کی تھی۔ جماعت الاحرار پاکستانی طالبان سے الگ ہونے والا ایک دھڑا ہے جسے امریکہ نے غیر ملکی دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ حالیہ حملے کا نشانہ بننے والے پولیس مرکز پر بھی دہشت گرد اس سے قبل بھی دوبارہ حملہ کر چکے ہیں۔ سن 2006 میں یہاں ہونے والے 5 دھماکوں میں 6 پولیس اہلکار مارے گئے تھے، جبکہ سن 2008 میں حملہ آوروں نے پولیس سینٹر پر راکٹ فائر کیے تھے جو سینٹر کے میدان میں گرے تھے۔ پاکستان میں دہشت گرد اس سے قبل بھی کئی بار تعلیمی اور تربیتی اداروں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ ایسے تربیتی ادارے بطور خاص دہشت گردوں کے نشانے پر رہے ہیں جن کا تعلق سیکیورٹی کے اداروں سے ہے۔ سن 2014 میں دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان نے پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا شمار پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے بدترین واقعات میں ہوتا ہے، جس میں 140 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور ان میں بیشتر معصوم بچے تھے۔ امریکہ اس مشکل وقت میں دہشت گردی کا سامنا کرنے والے پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکی حکومت دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے اور بھارت میں 11:30 بجے۔ ایک اور نیوز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گولڈو، کال انجینئر مارک فرگسن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، اب یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔